يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی اس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اب کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے، انسٹرکشن دی جا رہی ہے کسی بارے میں، تو فوراً انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو آپ کے ایمان کے حوالے سے پکارا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو اپنے آپ کو کہتے ہو نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو سنو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر پانسے، رجس ہیں، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس اجتناب کرو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں، لیکن یہاں پہ انصاب اور الزلام بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ فائنل یعنی ایک حکم آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، سورہ مائدہ کب نازل ہوئی تھی؟ مدنی دور میں بھی، 6 ہجری کے بعد کے زمانے میں۔ تو یعنی اس میں جو احکامات ہیں وہ بالکل فائنل ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی اور حکم ان کی چینجز میں نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں 3 آیتیں اتری۔ سب سے پہلی تو یسالونک عن الخمر، وہ جو سورہ بقرہ میں 219 آیت ہے، تو کہا گیا کہ شراب، جب یہ آیت اتری تھی نا تو کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے اس پہ۔ بعض صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہمیں اس سے نفع اٹھانے دیجئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں تھا نا کہ اس کا نفع، اس میں نفع بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ کیا تو اس میں نفع ہے، تو صحابہ نے کیا پوچھا کہ رسول اللہ ہمیں پھر اسے نفع اٹھانے دینا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 43 اتری کہ جب تم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم یعنی شراب کے نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس وقت صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم نماز کے وقت نہیں پئیں گے۔ اچھا، اب کیوں اتنا مشکل کیوں تھا ان کے لیے؟ اس زمانے میں شراب ایسے ہی تھی جیسے آج آپ سافٹ ڈرنکس، کوک وغیرہ، پیپسی یہ پیتے ہیں نا، اس طرح ان کے لیے، یعنی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ان کے لیے مشروب ہی کیا تھا؟ شراب۔ جیسے آج کی یہاں کی سوسائٹیز میں ہے نا، شراب اس طرح سے پی جاتی تھی، ان کے اندر اتنی رچی بسی ہوئی تھی وہ، یعنی شراب کے بغیر تو کوئی اور چیز کوئی سمجھتے ہی نہیں تھا کچھ۔ تو جب یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اس میں بھی ابھی یہ نہیں تھا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، بالکل یہ حرام ہے۔ پھر تو آپ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر یہ دونوں آیتیں اتری جو یہاں پہ یہ آئی ہیں، سورہ مائدہ کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا قبیلہ ثقیف سے، یا قبیلہ دوس میں سے، تو فتح مکہ والے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ایک مشک شراب کی آپ کو تحفتاً دی، لیدر بیگ ہوتا نا اس کے اندر شراب تھی۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا؟ اب اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس کو جا کے بیچ دو۔ آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ بیچنے کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا نا، اسی نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا۔ اس نے اسی وقت کہا، جاؤ اسے لے جاؤ اور بتھا کے میدان میں بہاؤ۔ ابو یعلیٰ مسلم میں ہے کہ حضرت تمیم دارمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے ایک مشک شراب کی لے کر آئے، آپ اسے دیکھ کے ہنس دیا، فرمایا یہ تو تمہارے جانے کے بعد حرام ہو گئی ہے۔ کہا، خیر یا رسول اللہ، میں اسے واپس لے جاتا ہوں اور بیچ کے قیمت وصول کر لوں گا۔ یہ سن کے آپ نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے جب گائے اور بکری کی چربی حرام ہوئی تھی تو انہوں نے پگھلا پگھلا کے بیچنا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور اس کی قیمت کو بھی حرام کیا۔ دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب بھی حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ مسند احمد میں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ابئی بن کعب، سہل بن بیضا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو شراب پلا رہا تھا۔ حضرت انس ابھی لڑکے تھے چھوٹے، تو دور چل رہا تھا، سب لذت اندوز ہو رہے تھے، قریب تھا کہ نشے کا پارا بڑھ جائے۔ اتنے میں کسی صحابی نے آ کے خبر دی کہ کیا تمہیں پتا ہے شراب حرام ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، بس کرو انس، جو باقی بچی ہے اسے بہا دو، اللہ کی قسم اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان میں سے کسی کے حلق میں نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ شراب خوری کی یہ مجلس جو تھی حضرت ابو طلحہ کے مکان پہ ہو رہی تھی, یعنی ایک پارٹی تھی سمجھ لیں, اس میں سب شراب پی رہے تھے کہ باہر سے کسی نے ندا دی ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا حضرت انس سے کہ جاؤ باہر دیکھ کے آؤ کیا منادی ہو رہی ہے. تو انہوں نے جا کر سنا تو وہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ شراب تم پہ حرام ہو گئی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اندر خبر دی تو ابو طلحہ نے کہا اٹھو جتنی شراب ہے سب کو بہا دو. میں نے بہا دی, میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی ہے. سوچے ہاں بھائی کتنی, یعنی ان لوگوں کو جو اس کے اندر اتنے انوالو تھے ان لوگوں نے کس طرح سے اس شراب کو چھوڑا کہ ادھر اعلان ہوا ہے ادھر انہوں نے کہا کہ بس. اس کے بعد یہ نہیں کہ اچھو چلو ابھی تو ہم یہ تو دور ختم کر دیں, ابھی ہم تو پی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر تھوڑی اور اب اس کے بعد تو حرام ہو ہی جانی ہے تو اس کے بعد تو کبھی پینی ہی نہیں ہے تو آج تو پی لینا, اور ہم ابھی تو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے جام میں ڈالی ہوئی تھی اس نے وہیں کا وہیں چھوڑ دیا, جس نے گھونٹ بھرا ہوا تھا اس نے اس کو باہر یعنی نکال دیا. گھونٹ بھی اندر نہیں لے کے گئے کہ چلو یہ گھونٹ تو منہ میں ہے یہ تو اندر لے جائیں, جس نے ہونٹوں کے ساتھ اپنا جام لگایا ہوا تھا اس نے وہیں رکھ دیا. تو وہ سبحان اللہ منہ کے اندر بھی ہے نا گھونٹ تو وہ اندر نہیں گیا. یہ ہے ایمان ان کا, یہ تھی ان کی اسٹرینتھ. اسی طرح جب پردے کی بھی آیات آئی تھیں تو تب بھی یہی حال ہوا تھا کہ صحابیات نے اسی رات, یعنی ایک صحابی کا آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کی اس وقت یعنی گھروں میں روشنی ہوئی بھی تھی تو پتہ چلا کہ آج کی رات پردے کی آیتیں اتری ہیں. تو صحابیات بیٹھ کے اپنے یعنی جو چادریں ہیں ان کو سی رہی ہیں کہ صبح کو جانا ہے فجر کی نماز کے لیے تو یہ پہن کے جائیں. یعنی اتنے ان کے اندر سمیا نہ آتا نہ تھا کہ اسی وقت ہم نے ماننا ہے, کوئی بہانے نہیں, کوئی ہیلے نہیں, کوئی یہ نہیں, کوئی کیوں کیسے وائے یہ کچھ نہیں. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا تھا کہ یعنی ایک صحابی تھے جو کہ اسی کا کاروبار کرتے تھے, تو ان کے 200 اونٹوں پر مٹکے رکھے ہوئے تھے شراب کے, 200 خچروں پہ, پونیز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر شراب کے مٹکے لدے ہوئے تھے. اور وہ لے کر جب مدینہ انٹر ہو رہے ہیں تو کسی نے بتا دیا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے. وہ مدینہ کے اندر ایک مٹکا بھی نہیں لے کر آئے, سارے وہیں توڑ ڈالے, سب توڑ دیے. اتنا ان کا ایمان تھا. اور لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہود کو تحفے میں دے دیں, آپ نے فرمایا نہیں. اور یہاں پہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کرسمس پہ ان کو تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یہ تو پیتے ہیں نا, جبکہ واضح ہے کہ یہود کو بھی تحفے میں نہیں دینے دیا آپ نے. بعض نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں کے رہنے والے ہیں جہاں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے, ہم اپنی سردی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں, اور اگر ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کے بتایا کہ شراب کے بارے میں تو یہ حکم آ گیا تو ہمارے تو علاقے کے لوگ ہمیں مانیں گے ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر ان سے جنگ کرو, یعنی کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد کوئی آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ بھی بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو, جہاں شراب پی جا رہی ہو, تو جہاں جس ٹیبل پہ بھی شراب پی جا رہی ہو وہاں بیٹھنا بھی منع ہے. آج تو ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے نا, ٹیبلز پہ بیٹھتے. حضرت عمر کے زمانے میں 80 کوڑے لگائے جاتے تھے شرابی کو. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. جس وقت پہلا حکم آیا تھا شراب کے بارے میں اس وقت حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اور واضح لفظوں میں بیان فرما. پھر سورہ نساء میں حکم آیا, اللہ تعالیٰ کی یہ ایک یعنی تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حرام کیا گیا نا, اس میں بھی مصلحت تھی کیونکہ وہ لوگ ٹو مچ انوالو تھے شراب میں. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں حکم آیا تو تب بھی حضرت عمر نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ واضح اس بارے میں بہت واضح احکام بیان فرما. تو تو تب یہ سورہ مائدہ کی آیت اتری تھی. اور بخاری اور مسلم میں کہ حضرت عمر نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا شراب کی حرمت جب نازل ہوئی ہے اس وقت شراب پانچ چیزوں کی بندی تھی، انگور کی، شہد کی، کھجور کی، جو کی، اور ہر وہ چیز جو عقل پہ غالب آ جائے وہ بھی خمر ہے، یعنی شراب کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی حرام ہے. یعنی ہم صرف سوچ رہے ہیں نا شراب، شراب کون سی وہ یہ تو وائن الکوہول، یہ تو بس یہ تو ٹھیک ہے یہ حرام ہے، لیکن کوئی بھی نشہ آور چیز وہ بھی خمر ہے. ہر وہ چیز جو نشہ لے کر آئے اس کو خمر کہا گیا، سمجھ آئی؟ خمر صرف وہ نہیں ہے کہ آپ صرف شراب کو کہہ دیں. اب نشہ کھلانے والی کون سی چیز ہیں، چاہے چرس ہے، فیم ہے، ہیروئن ہے، چاہے جو بھی اس کے سارے نام ہیں، چاہے وہ کھائی جائے، چاہے پی جائے، چاہے وہ سرنج سے آپ اندر لے رہے ہیں، وہ سب حرام ہے. جس کو ہم آج کے یہاں پہ ڈرگز کہتے ہیں، یہ سب حرام ہے. صرف شراب نہیں، شراب کو تو حرام سمجھتے ہیں، ڈرگز کو حرام نہیں سمجھتے کہ جیسے کہ اس کے بارے میں ہمارے کوئی نہیں کہ دیکھیں یہ جو خمر ہے یہ صرف شراب تھوڑا ہی ہے، صرف شراب کہہ کے اس کو ایک طرف کر دیتے. تو اس کے بارے میں مسند احمد میں 10 لانتے ہیں اس کے بارے میں، خود شراب پہ جو بھی، یعنی یہ جو نشہ آور چیزیں، اب آپ چاہے اس کو ڈرگز اور جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں جو اس کو بیچتے ہیں، تو سوچیں خود شراب پہ، اس کے پینے والے پہ، اس کے پلانے والے پہ، اس کے بیچنے والے پہ، اس کے خریدنے والے پہ. لوگ اپنے سٹورز میں شراب رکھتے ہیں، لوگ اپنے گیس سٹیشن پہ شراب رکھتے ہیں، نہیں نہیں جو ہمارا بزنس نہیں چلے گا، لعنت بھیجی گئی. اب سوچیں لعنت کے ساتھ جو بھی کمائی ہوگی پھر اس کا حال کیا ہوگا، اس میں برکت ہوگی کیا؟ پھر اس کے اوپر تو لعنت پڑ گئی اللہ کی طرف سے. اس کے خریدنے والے پہ، لوگ کہتے ہیں ہم خرید کے نہیں، ہم نے خود تھوڑی پینی ہے، ہم نے تو ان کو تحفے میں دینی ہے، ہم نے تو ان کے لیے لے جانی ہے. اس کے نچوڑنے والے پہ، یعنی جو بناتے ہیں وہاں پہ، جو اس کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، اس کے نچوڑنے والے پہ بھی اور اس کے بنانے والے پہ بھی اور اس کے اٹھانے والے پہ. اس کا ٹرانسپورٹر اگر کوئی ہے، شراب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے، اس کو کوئی ٹرک ہے یا کوئی چیز ہے، اور اس پر بھی جس کے پاس یہ اٹھا کے لے جائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے پہ، اس پہ بھی لعنت ہے جو اس کی قیمت کو کھاتا ہے. یعنی کسی قیمت کھانا یہی مطلب ہے نا، جب آپ سیل کرتے ہیں تو اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے، جو اس کی پرائس آپ کو کاسٹ ملتی ہے. اتنی لانتے ہیں اس شراب کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں پہ بھی، 10 لانتے ہیں. اب پینے والا تو ایک ہے، مگر اتنے سارے لوگ جو بھی اس کے اندر انوالو ہوئے سب کے اوپر لانت ہے. اتنی بھی کیا مشکل ہو گئی اس کی، پھر بتائیں. ام الخبائص ہے یہ، خباستوں کی ماں، یعنی گناہ اس میں سے پھوٹتے ہیں. تو اس یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ شراب سے پرہیز کرو، تمام برائیوں کی جڑ ہے. سنو، اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا دنیا سے دور تھا، تو بستی سے الگ تلگ ایک جگہ عبادت کرتا تھا. تو ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی. اس نے اپنی لونڈی کو بھیج کے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ کہ ایک گواہی دینی ہے. تو وہ یہ بزرگ جو تھے یہ چلے گئے، لونڈی اپنے گھر میں لے آئی، اور جس دروازے کے اندر بھی یہ جاتے تھے پیچھے سے اس کو دروازے کو بند کر دیتی تھی وہ لونڈی. آخری کمرے میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے اور ایک شراب کا جام بھی ہے بھرا ہوا. اس عورت نے کہا کہ سنیں، آپ کو میں نے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بس میں نے اس لیے بلایا کہ یا تو آپ میرے ساتھ زنا کریں، یا اس بچے کو قتل کر لیں، یا پھر شراب پی لیں. تو وہ درویش آدمی تھا، اس نے سوچا تینوں کاموں میں سب سے ہلکا تو یہی ہے کہ شراب ہی پی لیتا ہوں، کسی کی جان لینے سے تو بہتر ہے اور زنا سے تو بہتر ہے. تو انہوں نے شراب پی لی. اب اس کے بعد جب شراب پی لی تو اس کے بعد بدکاری بھی کر لی، بچے کو قتل بھی کر دیا. یہ وہ مدہوش، وہ اتنا ہو گیا وہ آدمی کہ سب کر بیٹھا. تو بحقی میں یہ روایت ہے کہ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں بس اے لوگو، تم شراب سے بچو، سمجھ لو کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے، ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے. جہاں پہ شراب آئے گی ایمان چلا جائے گا، جہاں پہ ایمان آئے گا شراب چلی جائے گی. اگر ایمان تمہارے اندر واقعی ہے نا تو وہ شراب نہیں رہے گی. مسند احمد میں جو شخص شراب پیے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر رہتی ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرے گا. ہاں اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس نے پھر بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا ویسٹ جو فضلہ ہوگا وہ اس کو پلائے گا.
استغفر اللہ ربی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جو اسے حرمت کے بعد حرام ہونے کے بعد بھی پیے گا اسے میں قیامت کے دن پیاسا رکھوں گا, اور اس دن کی پیاس سوچیں کیا ہوگی, اور حرمت کے بعد جو اسے چھوڑے گا میں اسے جنت کے پاکیزہ چشمے سے پلاؤں گا. اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ایسا ہے جیسے کسی سے پوری زمین کی سلطنت چھن گئی ہو, اور جس نے چار دفعہ کی نماز نشے میں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کو تینت الخیال پلائے گا. تو پوچھا گیا تینت الخیال کیا ہے, فرمایا جہنمیوں کا خون, ان کی پیپ, ان کا پسینہ, ان کا پیشاب, یہ اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا. ظاہر نماز کے اندر تو شراب کے نشے میں تو نماز کا کیا ہوش رہے گا کسی کو. اور یہ اب کوئی کہے نہیں یہ وہ شراب نہیں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہے, تو ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, چاہے وہ ڈرگز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی طرح کی نشے والی چیز ہے, اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے. یہ اسی ابو داؤد کی روایت میں, اور جو شخص نشے والی چیز پیے گا اسے 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی, نہیں قبول ہوں گی 40 دن کی نمازیں. سمجھ آ گئی نا, ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز, یعنی جس میں انسان اپنی حواس کھو دے. آپ نے دیکھا جب وہ لوگ نشے کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا کیا ہے, پھر اس کے بعد وہ چوریاں بھی کرتے ہیں, گھروں میں سے پیسے چرا کے لے جاتے ہیں, اور ان کو کیونکہ ایڈکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے. یعنی آپ اس بات کو تو چھوڑ دینا کہ صحت کے کیا اثرات ہیں, فلانے کیا ہیں, وہ تو اب یہ لوگ ویسٹ بھی مان گئے ہیں کہ یہ کیونکہ اس کو بین نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی اس کو بین کرنے کے, لیکن اس کے بعد مجبوری تحت انہوں نے پھر اس کا بین اٹھا دیا تھا 1900s میں. اب ان کی مجبوری ہے کیونکہ لوگ ان کے اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو ہیں کہ یہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے, ہر کوئی ان میں شراب پیتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو, کیونکہ اتنے ایکسیڈنٹس, اتنا نقصان اس چیز سے ہوتا ہے, اتنے ہی انوسنٹ لوگ کی جانیں چلی جاتی ہیں اس بات کی وجہ سے کہ کوئی ڈرنک ڈرائیور روڈ پہ آ گیا. تو اب یہ اس چیز کا پرچار کرتے رہتے ہیں کہ اگر پی لیا تو گھر میں ہی رہو, یا جہاں پہ ہو وہیں پہ رہو. یہ اتنی بری چیز ہے. تو شراب کے علاوہ بھی, یعنی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دوسری چیزیں بھی اسی ضمن میں آتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ڈرگس کے اوپر کوئی احکام نہیں ہے قرآن میں, یا ان کا کوئی وہ نہیں ہے, یا اس وقت تو نشہ ہوتا نہیں تھا, یا اس وقت یہ چرس وغیرہ یہ جو چیزیں ہیروئن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو خمر کے ہی انڈر یہ ساری بات آتی ہے نا. تو ایک بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو شراب پیے گا اور توبہ نہیں کرے گا وہ جنت کی شراب سے محروم ہوگا. سوچ لیں. اور جس شخص نے, صحیح مسلم میں جس شخص نے, پہلے پوری حدیث آپ کو بتا دیتی ہوں, صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشے والی چیز خمر ہے, ہر نشے والی چیز خمر ہے, کان کھول کے سنیں, ہر نشے والی چیز خمر ہے. یعنی یہ جو خمر یہاں پہ آیا ہے وہ ہر نشے والی چیز کے لیے, اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. مسلم کی حدیث ہے, اور جس شخص نے شراب کی عادت ڈالی اور توبہ کے بغیر مر گیا وہ جنت کی شراب سے محروم ہوگا. نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. 1 ماں باپ کا نافرمان, 2 شراب کی عادت ڈالنے والا, اور 3 اللہ کے راستے میں دے کے, یعنی فی سبیل اللہ آپ کوئی کام کر کے احسان جتانے والا. احسان مت جتاؤ اس کے بعد, اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. مسند احمد میں بھی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ کا ذکر ہے, حضرت ابن عباس سے جب شراب فروشی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے. اے امت محمد, اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی اور اگر تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو جس طرح اگلوں کی رسوائیاں اور ان کی برائیاں تمہاری کتاب میں اتری ہیں نا, تمہاری خرابیاں بھی ان پر نازل ہوتی, لیکن تمہارے اعمال کا اظہار قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھا ہے، یعنی ڈیلے ہوا ہوا ہے اس دن تک، اور وہ بڑا بھاری دن ہوگا، بہت بڑا دن ہے وہ. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہی شراب کے کو بیچنے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا سنو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں میں تھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے جس کے پاس جتنی شراب ہو وہ ہمارے سامنے لے آئے. لوگوں نے لانی شروع کر دی، جس کے پاس جتنی تھی حاضر کر دی. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بقیع کے میدان میں فلاں فلاں جگہ پہ رکھ کے آؤ. جب ساری جمع ہو گئی تو پھر فرمایا مجھے پھر بتا دینا جب سب وہاں پہ جمع کر دو. جب ساری جمع ہو گئی تو آپ سے کہا گیا کہ اب جمع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہاں پہنچے، لوگوں سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں شراب ہے. فرمایا سنو، اس پہ، اس کے بنانے والے پہ، اس کے بنوانے والے پہ، اس کے پینے والے پہ، پلانے والے پہ، اٹھانے والے پہ، اٹھوانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، قیمت لینے والے پہ اللہ کی پھٹکار ہے. پھر چھری منگوائی، فرمایا اسے تیز کرو. پھر اپنے ہاتھ سے وہ جو مشکیں تھیں نا، وہ لیدر بیگ سے، وہ پھاڑنے شروع کر دیے، اور جو مٹکے تھے وہ توڑنے شروع کر دیے. تو لوگوں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ کام دے دیں، ہم خود کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے تم کر دو گے، لیکن میں تو اب ان سب کو توڑ کے رہوں گا. یہ غضب اور غصہ اللہ کے لیے، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. یہ حدیث، اللہ اکبر. یہ چیز بہت، یعنی ساری خباستوں کو لے کر آتی ہے. اور آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، اس کا ورڈ نہیں ہے. تو دیکھیں حدیث میں تو یہ ورڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آگے بھی آئے گا کہ اس سے اجتناب کرو. اگر وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ شراب حرام ہے، یہ کسی نے مجھے کہا تھا، ایک سوال بھجوایا تھا کسی کالج کے اسٹوڈنٹ نے کہ یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا شراب حرام ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ مجھے ایک دفعہ آپ دکھا دیں. تو وہ تو زنا حرام ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہوا، اور یہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں. اور پھر ابھی یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا کہا گیا ہے شراب کے بارے میں. فاجتنبو، پس اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے، یہ شیطان کے عمل ہے، ورک آف ڈیول ہے. ڈیول کا ورک اچھا ہوتا ہے، اسے رحمان راضی ہوگا، اس کو حلال کیا ہوگا اس نے. تو یہ ہمارے لوگوں نے، چونکہ چیزوں کو ظاہر ہے جب ایکسیپٹ نہیں کرنا ہوتا نا، تو پھر اتنی باتیں ہیں نا کہ بعض پھر یہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے تھوڑی نشہ ہوتا ہے، بس اتنی پی لیں جس سے نشہ نہ ہو تو تب ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر تعداد نشہ پیدا کرے اس کی قلیل بھی حرام ہے، تھوڑی بھی حرام ہے. جس کی زیادہ نشہ پیدا کرتی نا، اس کو تھوڑا بھی یوز کرنا حرام ہے. یہ حدیث ہے. پھر اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں، نہیں تھوڑی تھوڑی میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے ہاں غزلوں وغیرہ میں، ان میں کتنا جام اور ساقی اور نشے، اور اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے نا، اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے. اور آج مسلمانوں میں تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. شادیوں کے اندر صرف اس لیے کہ ہم نے نان مسلم گیسٹ بلائے ہوئے، شراب سرو ہو رہی ہے، مسلمانوں کی مجلس ہے اور شراب سرو کی جا رہی ہے. اس کو کاروبار کرنا تو بالکل ہی نہیں برا سمجھا جاتا. چلو ہم تو نہیں نہ پی رہے، ہم تو صرف بزنس کر رہے ہیں، اب بزنس چلے گا کیسے اگر شراب نہ بیچیں گے؟ اور اس کے علاوہ مسلمان ہی ہیں جو اپنے یہ جو ہیروئن چرس اور ان کو لے کر جاتے ہیں، کتنی دفعہ پکڑے گئے ہیں، کتنی دفعہ اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں، لیکن باز نہیں آتے، اس کو گرو کرتے ہیں وہاں پہ تاکہ جس سے نشہ بنے. اور یہ ساری حرمتیں کیا ہیں پھر جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ہمارے لیے ڈرا دینے والی حدیث ہے بخاری کی، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور میوزیکل انسٹرومنٹس، آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کے ان کو جائز قرار دے دیں گے. دوسرے نام رکھ لیں گے نا ان کے، شراب کا اور نام کیا ہے، اور نام رکھ لیے پتہ نہیں جو بھی ہیں، کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے، تھوڑی پی لیں تو کچھ نہیں ہے، حرام کا لفظ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ اس کا نام یہ ہے اور اس یہ تو یہ وہ اس زمانے میں تو انگوروں سے بنتی تھی, آج تو اس سے نہیں بنتی, اور وہ اس زمانے میں تو بڑے گندے طریقے سے بنتی تھی, آج تو بڑے صاف ستھرے طریقے سے بنتی ہے. اور زنا کو حلال کر لیں گے, زنا کریں گے اور اس کے بعد اس وہ تو کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو ایک جو بھی اس کو نام دیے گئے. ریشم پہننا آدمیوں کے لیے, اس کو وہ سمجھیں گے کچھ اور ہی نام دے کے اور پہننے لگیں گے. اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو تو وہ تو آج کوئی بھی نہیں حرام سمجھتا, لوگوں کے گھروں میں بجتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں لوگ, اور کوئی برا نہیں سمجھتے. فرمایا کہ جائز قرار دے لیں گے, اس کا مطلب یہ جائز نہیں ہے, لیکن وہ اپنے لیے صحیح سمجھیں گے کہ اٹس اوکے. اور پھر اگلا میسر, میسر کیا ہے؟ جوا. یسر سے میں نے آپ کو بتایا نا, وہ مال جو مفت میں مل جائے. سوچے نا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ جوا کھیل کے اور ہزاروں کما کے چلا گیا, اس لیے مفت کا ملا. یہ بھی عمل شیطان میں سے, شیطان کے کاموں میں سے, رجس ہے, گندگی ہے یہ. اور اسی میں جوئے میں آپ دیکھیں لوگ آج کیا کہتے ہیں, جوئے کو کیسے حلال کیا ہوا ہے. جی ہم تو بس گیم ہی کھیل رہے ہیں نا, ہم کچھ کما نہیں رہے, میرے جو $10 بھی اس سے ملیں گے نا وہ بھی میں چیریٹی کر دوں گی. یہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا جوئے کی کمائی, یہاں پہ کہا گیا جوا ہی حرام ہے, بس کھیلنا ہی نہیں ہے تم نے. وہ دیکھیں ہمارے اور صحابہ کے درمیان کتنا فرق تھا. ایک دفعہ انہوں نے بات سنی, انہوں نے کہا ہم نے گھونٹ بھی اپنا منہ میں جو ہے اس کو بھی نگلنا نہیں ہے, اور وہیں پہ کون دیکھ رہا تھا ان کا گھونٹ کہ اندر گیا ہے کہ نہیں, پی لیتے نا اس وقت. اتنی فرما برداری. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جو واضح لکھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں ماننا. نہیں جی ہم تو وہ کیسینو میں گئے, اب ہم نے جسٹ فار فن کھیلا. جسٹ فار فن کیا چیز ہوتی ہے؟ فن کے لیے ہی تو کھیلا جاتا. جوئے کی بھی ایک لت ہوتی ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے اصل میں, جیسے شراب کا نشہ نا, اسی طرح جوئے کا نشہ ہے. جب انسان ایک جوئے کھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے, لوگ اسی لیے اپنے گھروں کی چیزیں بیچ دیتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو بیچ دیتے ہیں نشے, اس میں جوئے میں ہار دیتے ہیں, اپنے گھر کو ہار دیتے ہیں جوئے میں, اپنی زندگی کی کمائی کو ہار دیتے ہیں جوئے میں. لیکن اس کا وہ نشہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اور ابھی کھیلوں گا تو ابھی جیت جاؤں گا, ابھی جیت جاؤں گا, بس ایک اور بازی, ایک اور بازی, اور کرتے کرتے وہ کتنا کچھ ہار جاتا ہے. تو جوا اس کو حرام کیا گیا, چاہے آپ $1 کا کھیلیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم $1 کا کھیلتے ہیں. یعنی ہمارے اندر کتنی, اللہ اکبر استغفر اللہ, یعنی کتنی ایک سرکشی ہے نا, اسی کو تو سرکشی کہتے ہیں, کہ ماننا نہیں ہے ہم نے, بس اپنے مزے کے لیے. اب آپ وہ اٹلانٹک سٹی چلے جائیں, وہاں پہ طرح طرح کے کیسینوز ہیں. اب کسی میں شوق شوق سے جاتے ہوئے تھوڑا سا ہم نے کھیل لیا تو ایسا کیا ہو گیا, تھوڑا سا کھیل لیا تو ایسا, تو تھوڑا نہ بہت, بس جوا حرام ہے, اس میں بھی مدہوشی ہے. اور ایک بات اور, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں جوا کھیلتے. آپ کو جوئے کی اور قسمیں بتاؤں, یہ آج کل جو کرکٹ کے اوپر جوا چلتا ہے کہ کون سی ٹیم ہارے گی کون سی جیتے گی, اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں لوگ. اور اس کے لیے ہمارے تو حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں نا, ایک میں تو کہتی ہوں ایک لعنت ہی ہمارے اوپر پڑ گئی ہے, اسی لیے ہماری یہ دنیا میں ذلت ہے کہ پیشین گوئیاں ہم کراتے ہیں کس ٹیم نے جیتنا کس نے ہارنا, تاکہ لوگ اس کے مطابق پھر جوا کھیلیں نا. ورنہ پیشین گوئیوں کی ایسی کیا ضرورت ہے بھائی, ایک گیم ہے, جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے. اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام ہے کہ پیشین گوئیاں کریں گے لوگ, اور کس کی, اور اللہ کا نام لے کے, اللہ شکر ہے کہ اس نے پہلے بھی ہماری پیشین گوئی ٹھیک ہوئی اور اب پھر ٹھیک ہوگی اور فلاں ہوگی, اللہ کا نام اس میں لے رہے ہو. پیشین گوئیاں کرتے ہو تو لوگ اس کے اوپر جوا چلاتے ہیں, یہ بھی گیمبلنگ ہے. پھر لاٹری, یہ گیمبلنگ ہے. انعامی بانڈ, جو پرائز بانڈز ہیں, یہ گیمبلنگ ہے, یہ بھی جوا ہے. اب لاٹری کتنی, لاٹری میں کیا ہوتا ہے, سارے لوگ وہ لاٹری کے لیتے ہیں اور وہ ٹکٹ, اس نے $10 مثلا ڈالر کے آپ نے لیے اور $1,000,000 ایک کا نکل آیا, سارے پیسے اس کو چل گئے. انہوں نے کس بات کے اوپر ان کے پیسے گئے, ان کی کس, کیا ان کا قصور تھا کہ سارے ان کے پیسے جیبوں سے گئے اور ایک کو مل گئے, نہ اس نے کوئی محنت کی, نہ اس نے کچھ کام کیا, کچھ نہیں. اور ہم معصومیت میں ہم بھی بعض دفعہ جوا کھیل جاتے ہیں. وہ کیسے؟ چھوٹی سی بھی گیم ہو, جوا صرف ایک پیسوں کا نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگ اپنی بیویوں کو ہار دیتے ہیں، ان کو لگا دیتے ہیں جوئے پہ، اپنے گھروں کو لگا دیتے ہیں، زیوروں کو عورتوں کے لے کے لگا دیتے ہیں، تو چیزوں کا بھی ہوتا ہے، جائیدادوں کے پیپر وہاں پہ ہار جاتے ہیں. تو آپ مثلاً چھوٹی سی آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، اب چھوٹی سی گیم ہے، اس کے اندر آپ کیا دیتے ہیں، اب جو جیتے گا وہ سب کو آئس کریم کھلائے گا، پتہ ہے یہ جوا ہے، اس کو جیتنے کی کیا سزا ہے کہ سارے وہ جیتا تو سارے خرچہ اس کو کرنا پڑا، پیسے اس کی جیب سے نکلے سب کو، یا مثلاً کوئی ہار پہ لگا لیں، جو ہارے گا وہ سب کو آئس کریم کھلائے گا. اب کتنی معصوم سی بات لگتی ہے نا، آپ کوئی چیز چاہے کھلانے کی ہے، یہ جوئے کی یہ بھی ایک قسم ہے، جس چیز پہ شرط لگ جائے نا یاد رکھیں اس میں جوا ہے. چاہے ہارنے والے پہ آپ لگائیں، جیتنے والے پہ لگائیں، وہ یہ کھلائے گا، وہ یہ پلائے گا، وہ فلانا تم ہمیں یہ پھر وہ مطلب یہ چیز ہمیں دلاؤ گے تو تم ہار گئے ہو تو اب تم دلاؤ. اب کسی کو کچھ بھی نہیں، اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا پڑا، ایک کو سب کو جو کھلانا پڑ گیا تو اس کی جیب سے پیسے نکل گئے مفت میں، اس کا قصور کیا کہ وہ ہار گیا تھا. جوئے میں بھی تو ایسے ہی ہے، جو ہار گیا وہ اس کی جیب سے سارے پیسے نکل گئے اور ایک کو پہنچ گئے، یہاں پہ بہت ساروں کو پہنچ رہے ہیں. تو ہم کتنی یعنی ایک باریک سی بات ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اس طرح جوا کھیل لیتے ہیں. والانصاب، اور اگلی چیز دیکھیں، انصاب، انصاب نصب سے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نصب بھی گاڑنے، پتھر یا رکھا جاتا تھا کسی واقعے کی یاد میں یا کسی بندے کی یاد میں رکھ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر یعنی اس کو سیکرڈ سمجھ کے، مقدس سمجھ کے لوگ اس کے اوپر آگے ہاتھ جوڑنے لگتے، پھر پھول چڑھانے لگتے، پھر اس کو مطلب اتنا سمجھنے لگتے کہ پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر وہاں پہ آ کے قربانیاں کرتے تھے. تو اس کو بھی حرام کیا گیا کہ بت یا آستانے، کہ یہاں پہ ان کا، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا نا کہ یہ آستانے یا یہ بت ہماری دعائیں یا ہماری پوری ہوں گی، ہم ان کے اس کے اوپر نظر چڑھائیں، ان کے اوپر یہاں پہ آ کے قربانیاں کریں. تو وہ جو جگہ ہوتی تھی نا، اس جگہ پہ آ کے ذبح کرتے تھے جانور کو، کیونکہ وہ اس جگہ کو متبرک سمجھتے تھے، چاہے وہ بت ہیں وہاں پہ، چاہے کوئی پتھر گڑا ہوا ہے وہاں پہ، چاہے کوئی آستانہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، چاہے کوئی یا چاہے کوئی مزار ہے وہاں پہ. آپ میں سے کسی کو شاید یہ بری بات لگے، لیکن مزار کے اوپر بھی لے جا کے کیوں دیکھ دی جاتی ہے، تاکہ یہ ہم سے خوش ہو اور ہمارا کام کر دے. یہ ایک حرام ہے. آپ کو لوگوں غریبوں کو کھلانا ہے، کیا وہی جگہ رہ گئی؟ کوئی چادر چڑھانی ہے، کیا وہی جگہ رہ گئی؟ کسی کو کپڑے پہنا دو، لوگوں کے پاس تن کے کپڑے نہیں ہیں، آپ ایک پتھر کے اوپر چادروں پہ چادریں چڑھائے جا رہے ہیں، دور دور سے آ کے وہاں پہ لوگ، وہاں آ کے جی ہم نے دیکھ دینی، وہاں آ کے ہم نے کھلانا، دور دور سے آئیں گے. تو یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیں یہ، اس چیز کو کرنا. اور اس زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر تصویروں کو گھروں میں لے جاتے تھے، انہیں بتوں کی یا انہیں، وہ تو نیک بزرگ ہی تھے نا جن کے بت بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی ایسے ہی تو نہیں تھے. تو بات شروع دیکھیں کہاں سے ہوئی، ایک پتھر ایک جگہ رکھتے تھے، پھر چلتے چلتے وہ کہاں تک عبادت بن جاتا، ان کا مذہب بن جاتا. اور اسی لیے ہمارے مذہب میں تصویریں لٹکانے سے منع کیا گیا. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر پوسٹرز بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں، تو کیوں لگانے ہیں؟ اس کی تعظیم کی، ان پلیئرز یا ان فلم سٹار کی تعظیم کی اتنی کیا ضرورت ہے کہ ان کی اتنی بڑی بڑی تصویریں لگائی جائیں؟ اسلام ہمیں منع کرتا ہے ان چیزوں سے. کئی گھروں میں آپ دیکھیں گے لوگ اپنی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، دیواروں میں بھری ہوئی ہیں بچپن کی تصویریں، جوانی کی تصویریں، شادی کی تصویریں، اپنے بچوں کی تصویریں، پہلی سالگرہ، دوسری، تیسری، پورا البم دیوار پہ کھڑا کر دی. کیوں بھائی؟ پر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، مجھے دیکھ لو بس، میں کیا چیز ہوں، اپنی شو آف، اپنی ریکگنیشن چاہتے ہیں. اور یہ خواہشیں کہیں ختم تھوڑی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھ لیں آپ کے فیس بک پہ، وہ وہاں پہ لگائیں گے، دیکھ لو مجھے، میں یہاں پہ ہوں، میں سمندر پہ گئی، میں جہاز میں بیٹھی، میں بیڈ روم میں بیٹھی. کیوں؟ آپ کہیں پہ بھی ہوں، اس سے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل میں انسان اپنی سیلف پروجیکشن چاہتا ہے، میں اپنے آپ کو دکھاؤں، اپنی پرائیڈ چاہتا ہے, فیل کرتا ہے اس کے اندر کہ میں, مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے اتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, مجھے اتنے لوگوں نے لائک کر دیا. کیا عزت بڑھتی ہے اس انسان کی؟ کیوں دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ایگو سیٹسفیکشن مل رہی ہے؟ میں کہاں جا رہی ہوں, کہاں سے آ رہی ہوں, میں اس وقت کدھر ہوں؟ اس کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی یہ بات اس کی فکر کرتا ہے نا, تو ہمارے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں. بہن بھائی بھی بہت, مطلب ظاہر ہے اپنی زندگیوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں اتنی فرصت ہوتی. سب سے زیادہ آپ کے ماں باپ, بہت ہی کر لو تو بہن بھائی, اس کے علاوہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ آپ کدھر جاتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں. لیکن ہم ایک اشتہار بنا کے نہ تو وہاں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بس یہ دکھانا ہے کہ یہ میں ہوں, میں کوٹس میں, میں, مجھے دیکھو. یہی تو اپنی میں جو ہے نا, اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور دکھانا اور اپنی لوگوں کے اندر شہرت چاہنا, پر نا اس کا کیا مقصد ہے؟ کبھی بھی سمجھ نہیں آیا. تو اینی ویز ہم ٹاپک سے ہٹ گئے, مگر بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے باتیں. تو بات ہو رہی تصویروں کی. تو ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں پکچر سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا نہ خاصا اس کی پوجا شروع کر دینی ہے, مگر یہ راستہ ہے جو شرک کی طرف جاتا ہے, اور اسی سے شرک ہوا تھا پرانے لوگوں میں. تو پچھلے دنوں کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ یہ سٹف ٹوائز ہم رکھ سکتے ہیں گھر میں, یا ٹوائز میں ایسی گڑیاں ہیں یا کچھ ہے؟ تو دیکھیں, جو ٹوائز آپ رکھتے ہیں ان کو آپ عزت سے تھوڑی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ اوپر چڑھا کے اور ایسے رکھ رہے ہیں. وہ تو نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں, پیروں میں بچوں کے پھکے ہوتے ہیں, تو ان کی کوئی عزت تھوڑی ہو رہی ہوتی. تو اس لیے یہ دیکھیں, یہ چیزیں یہاں تک لے کر جاتی ہیں. اس وجہ سے اسٹیچوز رکھنے گھروں میں, اس چیز کو منع کیا گیا. بت آستانے یہ منع ہے, ان کے اوپر جا کے کوئی بھی چڑھاوے چڑھانا یا وہاں پہ جا کے چاہے قربانی کریں چاہے دیگیں دیں, یہ سب منع ہے. یہ رتس ہے, یہ گندگی ہے. والازلام, ازلام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ظلم کی جمع, اور تیر کو کہتے ہیں, مگر سارے تیر ظلم نہیں ہوں گے. اصل میں وہ ان تیروں کو کہا جاتا تھا جن سے یہ لوگ قرآ اندازی کرتے تھے. مثلا لاٹری کہہ لیں, جیسے لاٹری کی سسم ہوتی ہے, قرآ ڈالتے تھے. کہ عرب میں جوا چونکہ کھیلتے تھے, تو وہ دس دس لوگ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے, اس میں شریک ہو جاتے تھے, پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کی بجائے دس حصے برابر کر کے اور اس پہ جوا کھیلتے تھے. کسی تیر پہ سات لکھ دیا, کسی پہ تین لکھ دیا, کسی پہ مثلا ایک لکھ دیا, کسی کو ویسے ہی خالی چھوڑ دیا. پھر ایک ایک کے لیے ایک ایک تیر نکالا جاتا تھا. اب کسی تیر پہ لکھا ہوا ہے سات حصے, تو وہ سارے کے سارے سات حصے اس نے لے لیے اور باقی محروم رہ گئے, کسی کو کچھ بھی نہیں ملا, اس کا خالی نکلا. لاٹری میں بھی تو ایسے ہی ہے نا, تو اس طرح وہ کرتے تھے. تو اس سے بھی منع کیا گیا. اور اسی طرح جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ یہ لوگ قسمتوں کے حال بھی معلوم کرتے تھے. ہبل بت تھا, اس کے سامنے تیر رکھے ہوئے تھے اور تیر سے یہ فال نکالتے تھے کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں. اب صرف تیروں سے یہ کام کرنا تو ہم کہیں کہ منع ہے, باقی میں ہوریسکوپ سے کر لوں تو وہ ٹھیک ہے. ہاں, طوطا کارڈ نکال لے میرا تو وہ ٹھیک ہے. اللہ کے علیم اور خبیر ہونے کے مقابلے میں طوطا مجھے بتائے گا؟ طوطا بھی کوئی علیم اور خبیر ہے کہ فیوچر کا حال جانتا ہے؟ اور جو زیادہ ذرا آج کل مطلب طوطا بیچارے جو بالکل ان پڑھ جاہل لوگ ہیں, وہ تو بیچارے طوطے کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں. جو ذرا زیادہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور بڑے وہ کہتے ہیں, وہ پھر دوسرے, وہ آج کل وہ ٹیرو کارڈز اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہوریسکوپ تو خیر بہت عرصے سے چل رہا ہے کالجز وغیرہ میں. مجھے یاد ہے کہ لڑکیاں اخبار میں سب ٹوٹی پڑی ہوتی تھیں اور کیا دیکھ رہی ہیں, ہم اپنا ہوریسکوپ دیکھ رہے ہیں, اپنا اسٹار دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا کیسا گزرے گا, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. اب بھائی وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا. چار پانچ دس لڑکیوں کا ایک ہی اگر اسٹار ہے, تو وہ ساریوں کا ہفتہ برا گزرنا ہے, سب کے ساتھ یہ سب چیز ہونی ہے. مطلب ہم خود بھی 21ویں صدی میں آ گئے, لیکن کتنے سپرسٹیشیس لوگ ہیں. آج کوائن آپ دیکھیں, وہ پانی میں ڈالتے ہیں, پانی میں پھینک کے اس سے چیزیں سوچتے ہیں. پھر یہ آپ چائنیز کھانے جاتے ہیں, اس میں فارچون کوکیز ہیں، اس میں کھول کے دیکھتے ہیں اب ہمارا کیا نکل رہا ہے اس میں. تو کہنے کو ہم نہیں کچھ کر رہے ہوتے، لیکن ہم یہ سبھی کام کر رہے ہوتے ہیں. قسمت کے حال اب یہ آپ کو بتائیں گے، کس قدر ہمارے ذہن وہ ہو چکے ہیں بند. اور ان چار چیزوں میں سے نا ہم بعض کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، بعض کو کم برا سمجھتے ہیں، بعض کو برا ہی نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہے نا، بعض لوگ شراب کو بہت برا سمجھیں گے، جوئے کو بہت برا سمجھیں گے، لیکن یہ تو بڑی عبادت کا کام ہے کہ کسی بزرگ کے وہاں پہ قبر پہ جا کے دیکھ چڑھانا. اور یہ تو اس میں کیا حرج ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میں فلاں بابا جی ہیں وہ بتائیں گے کہ یہاں پہ کروں شادی کہ نہ کروں، یہ کاروبار ہم کریں یا نہ کریں، یہ ہمارا فیوچر بتائیں گے. تو دیکھیں ہم کس کس طرح ان چیزوں میں جن کو کہا گیا یہ رجس ہیں، گندگی ہیں، ہم کیسے ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اب انصاب کا آپ سوچ لیں، جن کو ہم مقدس جان کے ان کے لیے ان کے نام کے اوپر کچھ چیزیں دے رہے ہیں وہاں پہ پہنچ کے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہوں گی؟ ہمیں سیدھے رکھے ہوئے بت تو بت نظر آتے ہیں، مگر ہمیں قبریں نہیں نظر آتی کہ ہم ان کو بھی پوج رہے ہیں. قبروں کو بھی بتوں کی طرح پوجنا شروع ہو جاتے ہیں. تیر سے اگر کوئی قسمت کا حال معلوم کرے تو وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، 1400 سال پہلے کے. ہم تو آج ماڈرن ہیں، اسی لیے ہمارے پاس سٹارز ہیں اور ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور رسالے ہیں، اور یہ سال کیسا گزرے گا اور ہفتہ اور مہینہ، سب چیزیں تو یہی علیم و خبیر ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات تو کسی اور کو دے دیں پھر آپ نے، یہ بھی علیم اور خبیر ہیں کہ جو ہمیں یہ وہ بتائیں گے حال، پتہ نہیں کس کس طرح معلوم کر کے، حساب نکال کے، کوئی کسی طرح کر کے، کوئی ستاروں کی چال سے تو کوئی اور طریقوں سے. ایک کچھ عرصہ پہلے کوئی آکٹوپس کا کہہ دیا کہ یہ آکٹوپس بتائے گا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور یہ بالکل ٹھیک بتاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ ویسٹ میں بھی کس قدر اتنی زیادہ یہ توہم پرستی ہے کہ کس کی طرح ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کی پام ریڈنگ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے انہوں نے نکالے ہوئے. ہاتھ دکھانا کا تو ہمیں زیادہ شوق ہوتا ہے، بس ہوئے ہاتھ دیکھ کے بتا دے کہ کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ فرمایا یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں. گندی چیزوں میں ہاتھ ڈالنا اچھا لگتا ہے. رجس اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کراہت آئے، فلدی. ایک ایک کا نام لے کے کہیں کہ یہ فلدی چیز ہے. من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے. شراب بھی شیطان کا کام ہے، جوا بھی، یہ انصاب بھی، ازلام بھی، سب شیطان کے کام ہیں. اچھے لگتے ہیں ہمیں شیطان کے کام. فاجتنبوہ، اور اس رحمان رب نے فرمایا ہے کہ تم بچو اس سے. اس سے بچنے میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا اگر ہم ان چیزوں سے بچیں گے، نہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہاری کامیابی ہے اس میں اگر تم ان چیزوں سے بچتے ہو. ایک اور بات، آج اگر وہ پرانے زمانے میں فال نکالتے تھے تیروں سے، تو آج اللہ اکبر ہم نے ہر چیز میں تو اللہ رسول کا نام لے کے نا تو اس کو جائز کرنا ہوتا، تو آج ہم قرآن سے فال نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے فال نکالی؟ صحابہ نے نکالی، تابعین نے نکالی، کہیں کو لا کے دکھائیں. لیکن ہم کہتے نہیں، ہم تو قرآن سے نکال رہے ہیں فال. قرآن سے فال نکالنا ٹھیک ہو گیا، بس فیوچر کسی طرح پتہ چل جائے. اور خود ہی اس کے طریقے بنائے ہوئے، اتنی لائن سے یہ پڑھو، جب کھل جائے تو جو سامنے آئے گا بس وہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کس نے آپ کو بتایا؟ اللہ اکبر. اور سوچتے ہیں کہ اس میں قرآن کو استعمال کر دیا تو اب یہ جائز ہو گیا، اگر تیر استعمال کرتے پھر ناجائز تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری ہی اس میں فلاح ہے، تو ان سے بچو. انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ڈال دے، عداوت ڈال دے، بغض ڈال دے، آپس کے اندر تمہارے ریلیشن شپس خراب ہو جائیں. کس سے؟ فی الخمری والمیسر، اور خمر سے کی وجہ سے اور میسر کی وجہ سے، شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس کے ریلیشن شپ صحیح نہ ہو. کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں شراب، ویسے آپ سوچیں گے شراب پینے والے تو سارے آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ فرینڈز ہی آپس میں بیٹھ کے شراب پینے لگتے ہیں نا، تو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بارز وغیرہ میں کتنی لڑائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد لوگ ایسی ایسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں جو ان کا میننگ نہیں ہوتا, اور جب وہ کہہ دیتے ہیں تو دوسرا بندہ یاد رکھتا ہے اس نے نشے میں مجھے یہ کہا تھا, ضرور اس کا یہی مطلب ہوگا نا, اسی وجہ سے اس نے کہا تھا, اگر یہ مطلب نہ ہوتا تو نشے میں کیوں ایسے کہتا, چاہے پتا ہے کہ اس نے شراب پی بھی تھی, مگر ان باتوں سے انسان کیسے وہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں مرد شراب پیتے ہیں اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ اس کے بعد آپس میں پیدا ہو گئی نا بغض, اس عورت کو کیا ایسے مرد سے محبت رہے گی جو اس کے اوپر اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے شراب کے نشے میں ہوتے, اور جب نشہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ معاف کر دو ہمیں. تو یہ آپس کے اندر, اور پھر میسر کیسے کرتا ہے, دیکھیں جب جوا کھیلتے ہیں لوگ آپس میں بیٹھ کے, ویسے تو بڑے بڑے خوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جوا کھیل مطلب ایک گیم کھیلنے بیٹھے, مگر کیا ان میں سے کوئی ہارنے کے لیے بیٹھتا ہے؟ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جیتیں گے. اب جب کوئی ہار جاتا ہے تو سوچیں اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ تو بیٹھا بٹھایا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, 10 لوگ کھیل رہے ہیں خام خام مفت میں, 9 کا پیسہ صرف ایک کی جیب میں چلا جائے تو اب وہ جو ایک تو خوش ہوگا, باقی جو 9 ہارنے والے ہیں وہ آپ کا مطلب ہے خوش ہوں گے, آپس میں کتنی بغض اور کتنی دشمنی پیدا ہوگی. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور اس کا دوسرا جو نقصان ہے, پہلا نقصان تو کیا ہے, آپس کے انسانوں کے ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں. اور اچھا ہاں ایک بات آپ یہاں پہ نوٹ کریں, اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ, چاہتا ہے یہ شیطان چاہتا ہے یہ کہ تمہارے آپس کے ریلیشن شپس خراب ہوں. تو سوچیں شیطان یہ کرواتا ہے پھر, اور ہمیں بھی اپنے ریلیشن شپس چیک کرنے چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, کیا محبت ہے آپس میں یا بغض اور عداوت ہے آپس میں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہر ایک سے بغض عداوت ہی ہوتی ہے, وہ ابھی کوئی اٹھ کے یہاں سے گیا اس کے ساتھ بھی بغض ہے, کسی کوئی سیدھی بھی بات کرے اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے, محبت کسی کے لیے ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرے نہ کوئی اس سے محبت کرے. دیکھیں یہ جو آپس کے تعلقات خراب کرانے اور آپس میں محبت ختم کر کے دشمنی پیدا کرنا نا, یہ شیطان کا کام ہے. تو اگر ہمارے ریلیشن شپس ایسے ہیں, سمجھ لیں شیطان کا کام چل گیا ہمارے اوپر, چاہے شراب اور جوئے کے ذریعے نہیں بھی ہے لیکن اس کا مین ایم ہی ہے, کیونکہ انما کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو بتایا تھا نا کلمہ حسر ہے, یعنی شیطان بس چاہتا ہی یہ ہے, اس کا کام ہی یہ ہے, اس کا تو کام ہی ہے, ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے. سمجھ آئی بات, کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے, تمہیں لڑا دے آپس میں. اچھا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, نمبر 2 کیا چاہتا ہے شیطان, کہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے, یہ تو اس کا کام ہے. دیکھیں لوگوں کے بھی تعلق, لوگوں کے ساتھ بھی تعلق خراب کرائے اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق خراب کرائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, اس کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا. اور وعن صلاح, اور بیسٹ طریقہ ذکر میں بھی کون سا ہے, صلاح, نماز بھی بھلا دیتا ہے. اب دیکھیں خمر والے کو تو ویسے ہی یاد نہیں رہنا, اللہ کا ذکر کرنا اتنا ہی اس کو یاد ہوتا تو شراب ہی نہ پیتا, ٹھیک ہے. اور جوا کھیلنے والے کو, اس کو کیا یاد رہے گا, وہ انسان جو جوا کھیل رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے جیتنا, جو ہار رہا ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے میں نے ابھی جیتنا ہے, ابھی جیتنا ہے. ایک تو اس کے اوپر اتنا ڈپریشن چھا جاتا ہے کہ ہائے میں ہار رہا ہوں, اوپر سے یہ کہ اب میں ایک اور بازی کھیلتا ہوں کہ اب میں جیت جاؤں گا, اب میں جیت. اب اس کے اندر دیکھیں اس کو کہاں اللہ کا ذکر یاد رہے گا. اور آپ نوٹ کریں جو کیسینوز ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں کلاکس نہیں لگے ہوتے, کہیں ان کے اندر کھڑکیاں نہیں ہوتی تاکہ لوگ کوئی باہر دیکھے ہی نہیں, نہ دیکھیں گے نہ ان کو پتا چلے گا کیا ٹائم ہو گیا. آپ نے کبھی نوٹ کیا مالز وغیرہ میں بھی یہ جو سٹورز بڑے بڑے ہوتے ہیں اکثر, مطلب مجھے یہ بات کی وہ تھی کہ کہیں گھڑی نہیں لگی ہوئی, کہیں یہ نہیں یہ چاہتے کہ یہ ٹائم دیکھ لیں, کیونکہ اگر ٹائم دیکھ لیا تو لوگ کہیں گے چلو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. بند کر کے رکھتے ہیں باہر کی دنیا سے بالکل, نہ انسان کو پتہ ہی نہیں نماز کا ٹائم, ایک نماز گئی دوسری گئی تیسری گئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر ہی نہ کرنے دے, اللہ کا ذکر ہی بھلا دے. اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھ لیں جوڑے رکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس وہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے, جب تک زبان چل رہی ہے نا اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور ذکر کیا یاد، اور یاد دل کا کام ہوتا ہے، پھر ہی زبان پہ آتی ہے بات۔ اگر دل موجود ہی نہیں ہے، صرف زبان کی موومنٹ ہو رہی ہے، تو وہ تو ذکر تھوڑی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دھیان لگا رہتا ہے، کہتے ہیں گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان لگا رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ تو واقعی جب انسان بات بھی کر رہا ہو، دھیان کہیں، جیسے ایک ماں ہے نا، وہ کام بھی کر رہی ہوگی تو اس کا دھیان بچے کی طرف ہوگا، اس کو بھوک تو نہیں لگ گئی، اس کو ڈائپر تو نہیں چینج کرنا، اس کا دھیان ایک طرف ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو۔ آپ دیکھیں وہ لڑکیاں پرانے زمانے میں گھڑے سر پہ رکھ کے لے کے جاتی تھیں نا، تو وہ باتیں بھی کر رہی ہوتی تھیں لیکن ان کا دھیان گھڑے پہ ہوتا تھا، گھڑا نہ گر جائے۔ اسی طرح اللہ کی یاد ہے، انسان کسی بھی کام میں ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ ہے ذکر۔ دھیان اللہ کی طرف رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے، یہ ہے ذکر۔ سارا دن میری توجہ ایک ہی طرف رہے اور وہ ہے میرا رب، سمجھ لیں وہ ذکر کی کیفیت ہے۔ تو اب یہ کنیکشن جو ہے نا، یہ ٹوٹ جاتا ہے جس وقت انسان خمر اور میسر میں پڑتا ہے، اور شیطان یہ کرواتا ہے۔ ان چیزوں کو، یہ ٹولز ہیں، دو خمر اور میسر، یہ ٹولز ہیں، ان سے شیطان یہ کام کراتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ شیطان کچھ اور ذریعوں سے بھی یہی کام کرا لیتا ہے، پتہ ہے آپ کو کون سے وہ ذریعے ہیں؟ ان کو آپ نوٹ کریے گا، کون سی وہ چیزیں ہیں شیطان ان چیزوں کو ٹول بنا کے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، آپ کو نماز بھلا دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ ٹی وی کے آگے بیٹھنا، ڈراموں میں اگر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ اس کے بعد آپ نے نماز کا اگر ٹائم ہو گیا، تو سوچیے گا وہ نماز کیسی آپ پڑھیں گے۔ کوئی ڈرامہ لگا لیں، کوئی فلم لگا لیں، اس وقت نماز پڑھنا ہی اول تو مشکل ہوتا ہے۔ اگر وقفے میں آپ نے پڑھ ہی لی تو اتنی تیزی سے پڑھیں گے، اور اس دوران بھی دماغ کدھر چل رہا ہوگا؟ اس کی سٹوری پہ چل رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ایسے کر دیتی ہیں۔ تو سوچیں اگر میسر میں کوئی پڑا ہو تو جہاں پہ پیسہ لگا ہوگا، تو جوئے میں تو ویسے ہی انسان کو ظاہر ہے مال کے جانے کا خطرہ، اور پھر یہ کہ ہائے ابھی ڈوب جائے گا میرا سارا سرمایہ، تو وہاں کہاں اللہ کی یاد رہے گی؟ ہمیں تو یہی چیزیں دیکھیں کتنی اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر شاپنگ پہ گئے ہیں تو کتنی کتنی نمازیں گزر جائیں، اللہ کا ذکر بھی یاد نہیں رہتا، چیزیں اتنی نظر آتی ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر آپ دیکھیں یہ پورے پورے دن کے میچ لگے رہتے ہیں، ان میچز کے اندر اللہ اکبر چائے کا بھی وقفہ ہوتا ہے، لنچ کا بھی وقفہ ہوتا ہے، لیکن نماز کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا، نمازیں جاتی رہتی ہیں، دیکھنے والوں کی بھی اور جو کھیل رہے ہیں ان کی بھی۔ سوچیں یہ چیزیں ہیں جو ہمیں، ان کے ذریعے شیطان آتا ہے اور ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، اور اس کا تو کام ہی یہ ہے نا کہ کسی طرح یہ لوگ اللہ سے، ان کا کنیکشن ٹوٹ جائے اور آپس میں ان کی دشمنیاں پیدا ہو جائیں، نہ انسانوں کے ساتھ ان کے تعلق اچھے رہیں اور نہ اللہ کے ساتھ اچھے رہیں۔ تو یاد رکھیے، خمر اور میسر تو ایک دو ذریعے ہو گئے، ان کے علاوہ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے ٹولز ہیں، وہ کون سے سورسز ہیں جن سے شیطان ہمیں ان کاموں سے دور رکھتا ہے، ذکر اللہ سے، نماز سے، اور ہمارے درمیان آپس میں رنجشیں پیدا کرتا ہے۔ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب باز آنے والے ہو؟ باز آتے ہو آپ یا نہیں؟ اور جیسے ایک باپ اپنے بچے کو غصے سے کہتا ہے نا، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو وہ کہا گیا، یہاں پہ ایک سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب ہمیں دینا ہے کہ ہم باز آتے ہیں ان کاموں سے کہ نہیں باز آتے، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ابھی بھی اگر کوئی کہے حرام نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے باز آتے ہو کہ نہیں؟ تم یہ کہو گے نہیں، حرام نہیں لکھا ہوا اس لیے ہم باز نہیں آتے، یہ کہو گے؟ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عمر جو تھے، جب شراب کی حرمت کا وہ نازل ہوا تھا اور انہوں نے یہ سب کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اور واضح کر دے، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو بلوایا گیا، ان کے سامنے ساری آیات ان کو سنائی گئیں، اور پھر جب یہاں پہ یہ سنایا گیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو فرمانے لگے انتہینا انتہینا، ہم رک گئے ہم رک گئے۔ کیا ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم رک گئے ہم رک گئے؟ اللہ اب نہیں کریں گے، ہم باز آ گئے، یا اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے کہ جو ہم سوچیں کہ نہیں ابھی بھی رکنے کا نہیں کہا گیا، بس ابھی بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کوئی گنجائش رہتی ہے پھر؟ یا ہم زبان سے کہیں گے کہ ہم باز آ گئے اور عمل سے باز نہیں آئیں گے؟ تو اس حکم کے بعد، اتنی سخت بات کے بعد، یہ تو حرام سے بھی زیادہ ایک سخت بات ہے نا، کہ فہل انتم منتہون، تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اور اتنے کوسچن کے طریقے میں جب بات ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، اور تو اس میں شدت اور بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بعد تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے ان تمام کاموں کی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تو بالکل حرام کی اس میں آ گئے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس چیز کو ضرور چیک کریں کہ زندگی میں کون کون سے کام ہمیں ایسا انوالو کر لیتے ہیں اپنے اندر جو ذکر اور نماز سے ہمیں غافل کر دیتے ہیں. اگر تو وہ کام جائز کام ہے تو ان کو لمٹ کرنا ہوگا. مثلا آپ گھر کی صفائی ہیں یا کوکنگ ہے یا یہ، اگر آپ اتنی اس میں مدہوش ہو جاتی ہیں کہ آپ کو نماز کا ہی نہیں یاد رہتا، آپ کو ذکر کا ہی نہیں، لمٹ کریں اس ٹائم کو. اور اگر وہ لغو ہیں کہ جن کا کوئی نہ دنیا نہ آخرت کا کوئی فائدہ، ٹائم ویسٹیج ہے، تو ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے رب سے کنیکشن آپ کا کاٹ رہے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اب اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب یہاں پہ کیوں آ گیا اطاعت کرو رسول کی؟ اس لیے دیکھیں، کئی باتیں آپ کو صرف یہ آیت پڑھ کے سمجھ نہیں آئیں گی. خمر کی اتنی بات سمجھ آ گئی، شراب حرام، شراب عمل شیطان ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آئے گی یہاں سے کہ شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کا نچوڑنے والا، یہ سب چیزیں تو نہیں سمجھ آئیں گی. تو اس لیے اطاعت کرو رسول کی، کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. اب ان جب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ پہلے یہ بتائیں کہ ان باتوں کو وہ کہاں سے سمجھیں گے. نمبر ٹو بات یہ کہ اس آیت کے حکم پہ وہ عمل کیسے کریں گے؟ جب کہا گیا اطیعوا الرسول، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم نہیں حدیث کو مانتے. تو بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ اطیعوا الرسول، تو تم نے تو قرآن کو بھی نہیں پھر مانا، کیونکہ تم تو اس چیز کا ہی انکار کرتے ہو. رسول کی اطاعت کہاں سے ہوگی؟ وہ تو ان کی سنت سے ہوگی، ان کی حدیث سے ہوگی. تو رسول کی بھی اطاعت کرو. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو حدیثیں اس بارے میں نے سنائی ہیں تو آپ کہیں نہیں وہ قرآن میں تھوڑی ہے، وہ تو صرف حدیث میں تھا جو انہوں نے بتایا تھا. تو چاہے حدیث میں وہ بھی ماننی ہے. واحذروا، اور بچو، نافرمانی سے بچو اللہ کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کو حرام سمجھا ہی نہیں، فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھو ہمارے رسول پہ تو صرف پہنچا دینا، اور کوئی ذمہ داری نہیں. ہمارا رسول وہ، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تم سے عمل کرائے، وہ تمہیں یہ کرائے کہ اب تم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اور اب تم اس کے پر چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے. نہیں، ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پہنچا دیں، اور رسول نے حق ادا کر دیا پہنچانے کا. اور پچھلے ہفتے ہم نے جو بات کی تھی کہ ہم نے بھی آگے حق ادا کرنا ہے پہنچانے کا، تو اس کے اوپر آپ نے کچھ سوچا کہ آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا کتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے؟ اس کو سوچا بھی تھا گھر پہ یا نہیں؟ دیکھیں اکثر تو ہم اسلام کی بہت بڑی خدمت یہ سمجھتے ہیں کہ بس جب ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ویڈیو یہ نہ دیکھیں آپ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہیں، اور یہ کارٹون نہ دیکھنا اس میں یہ دکھایا گیا، اور اس ویب سائٹ پہ نہ جائیں یہ یہودیوں کی بنائی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بلاغ کر رہے ہیں، ابلاغ کا کام ہمارا ہو گیا کیونکہ ہم نے پہنچا دیا. تو آنیسٹلی بتائیں، کیا ان چیزوں کو آپ جو برائی کی چیزیں ہیں ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، یا اسلام کی کوئی نشر و اشاعت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو گاربیج ہے نا، گاربیج، گندگی جو ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر گھر پہنچا دیا جائے، بانٹ دیا جائے، اس کو 100 لوگ ہیں تو ان کے گھروں میں ہم گندگی پہنچائیں تو اب وہ ختم ہو جائے گی اس طرح، یا گندگی کو ڈھانپ دینا چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے؟ شاید کوئی کبھی ساری زندگی بھی ان سائٹس پہ نہ جائے، لیکن ہم ہر جگہ اشتہار اس پہ نہ جانا، اور ساتھ اس کا لنک بھی دے دیتے ہیں تاکہ اب وہ کلک کر کے دیکھے تو صحیح کہ اس میں ہے کیا. پھر فلاں آدمی قرآن جلا رہا ہے، فلانی جگہ پہ قرآن کو جلانے کا فلانا دن اور فلاں وقت میں جلایا جائے گا، تو بھائی ہم اس کا فری ایڈ کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا جہان کے لیے ہم اشتہار بنا دیتے، اس میں اسلام کی کیا خدمت ہے؟ وہاں ہم سوچتے ہیں یہ کام کر کے نا فیس بک پہ تو ہم بہت ابلاغ بس پہنچا دینا، ہم نے دین کی اتنی خدمت کی ہے نا۔ ایسی باتوں کو آگے مت کریں، ان کو اگنور کریں۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال دیکھیں، ایک کسی بندے نے کارٹون بنایا، کسی کریزی آدمی، اچھا اب اس کو پتہ ہے نا کہ مسلمان اس کی وجہ سے کس قدر ایک دم بھڑک اٹھیں گے، تو پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں اس کا مفت اشتہار چلایا جا رہا ہے، ہم مسلمان خود ہی چلا رہے ہیں، فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارٹون بنا دیا، اس رسالے نے بنایا۔ اب اس رسالے کی کتنی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی سوچے، اس کی کاپیز جتنی پہلے بکتی تھی نا اس سے زیادہ بکنے لگی، اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی، تو ان کو تو فائدہ ہوا نا۔ اب وہ یہی کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایسی ایسی چیزیں نکالے تھے، ان کو پتا ہے اس سے ان کی شہرت ہو جائے گی۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ فرانس میں کون سا ایک رسالہ بھی کوئی چھپتا ہے کہ نہیں، لیکن اب ساری دنیا کو پتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی حکمت سے کام لیں۔ کوئی کریزی آدمی اگر کہہ دے کہ یہ پروفیٹ محمد ہے تو وہ ہوگا ہی کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں ہوئے۔ کوئی پاگل اٹھ کے کہہ دیتا ہے یہ دیوار، آپ کو کہہ دیتا ہے یہ آپ یہ دیوار ہیں، تو آپ تھوڑی وہ دیوار بن جائیں گی۔ یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں ابو لہب کی بیوی جو تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا لیتی تھی، مزمم مزمم، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھڑکے نہیں۔ مزمم کیا ہوتا ہے؟ مذمت کیا ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کتنی سبحان اللہ حکمت ہے نا ہمارے لیے، فرمایا یہ مجھے تھوڑا ہی کہہ رہی ہے، یہ تو مزمم کو کہہ رہی ہے، اور میں تو مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ تو اسی طرح یہ لوگ جس کے بھی اشتہار بنا رہے ہیں، جس کے بھی کارٹون بنا رہے ہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کس کے بنا رہے ہیں، وہ اپنے کریزی دماغ سے کچھ بھی لکھتے جائیں گے تو ہم ان کے کہنے پہ تھوڑی یقین کر لیں گے کہ یہ وہی بن گئے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو لے کے ان کو آگے پہنچائیں اور نیگیٹو پروپیگنڈا میں اپنی انرجیز کو صرف کریں، اسلام کی خدمت کیا ہے کہ جو دین کی باتیں ان کو آگے پہنچایا جائے، اور ان میں سے بھی جو صحیح باتیں قرآن اور حدیث کی باتیں ان کو آگے پہنچایا جائے۔ تو اس میں ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، اس میں ہمیں تیزی دکھانی چاہیے، بجائے انہی باتوں میں ہم لگے رہتے ہیں، فلانوں کو بین کر دو، فلانے کو اس طرح کر دو، فلاں سائٹ پہ نہ جانا، فلانے، یہ کون سا ابلاغ ہو رہا ہے؟ تو ہم ایک ریڈیو بن گئے جہاں سے ہر گند مند چیز نشر ہو رہی ہے۔ تو آپ کی آواز تو اللہ اور رسول کی بات پھیلانے میں لگنی چاہیے، شر پھیلانے میں نہیں۔ شر سامنے آئے اس کو اگنور کریں۔ ڈینگی مچھر مت بنے کہ جو بیماری پھیلاتا پھر رہا، شہد کی مکھی بنے، کوئی کام کی چیز بنے۔ اسی طرح دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو نشر کرنے والے نہ بنے۔ دنیا میں تو روزانہ کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں ریپ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اب ای میل ہے، فیس بک ہے، ٹیکسٹ ہیں، اس کے پھیلائی جا رہی ہیں یہ چیزیں، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ۔ تو ہم نے پڑھا نہیں تھا لائی ہوئے بلا الجہرا بسو، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے برائی کو پھیلانا، آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ اگر بتانا ہے کوئی کنسرن، کوئی جو اس کا سدے باب کر سکے، اس کو روک سکے، اس تک بتائیں، ورنہ اس کو پھیلانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی نروز اس قابل نہیں ہوتی کہ ظلم و ستم کو دیکھ کے برداشت کر سکے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی، بددلی، مایوسی لوگوں میں پھیلنے لگتی۔ اس سے کون سا آپ کار خیر کر رہے ہیں؟ فلانی جگہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو گیا، بھائی وہ تو خبروں سے بھی دیکھ لیں گے، فلانی جگہ پہ فلاں نے ایسا کیا تو فلاں کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ ایسی چیزوں کو مت پھیلائیں، اللہ کے دین کی بات کو پھیلانے والے بنے، مبلغ بنے اللہ کے دین کے، ان خبروں کے مبلغ نہ بن جائیں۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بھی پیچھے سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ جیسے جنگ احد میں با صحابہ نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ اسی میں جب جنگ لڑی تو وہ شہید ہو گئے، اب لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے جو پہلے کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں تو یا فوت ہو گئے ہیں، تو وہ تو شراب بھی پیتے تھے، ظاہر ہے ان کے اندر تو یہ نارم تھا، تو ان کا اب کیا بنے گا؟ تو ان کے لیے کہا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، کوئی ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے انہوں نے، اور وہ جو کھا پی چکے ہیں، فیما طعموا جو انہوں نے کھایا، جو پہلے کر چکے ہیں، اس پہ نہیں اب پکڑ ہوگی، اب اس کے اوپر پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے وہ چیز حرام ہی نہیں تھی، تو پھر اس پہ پکڑ کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا نا۔ تو اس لیے ان کا اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کعبہ یعنی قبلہ جو تھا, قبلہ جو تھا یہ خانہ کعبہ نہیں تھا, بیت المقدس کی طرف لوگ مدینہ میں نماز پڑھتے تھے, تو اس کے بعد جب قبلہ چینج ہو گیا تو لوگوں کو یہ ہوا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز کر منہ کر کے پڑھی ہے تو ان کی نمازیں ہوئی بھی ہیں یا نہیں. تو بات یہ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس وقت وہی چیز کرنا عبادت ہے, جب اسے منع کر دیا تو اسے رک جانا عبادت ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے تو نہیں ہوگی اس کی نماز. یہ اس وقت انہوں نے پڑھی تھی, اس وقت وہی قبلہ تھا. اسی طرح اس وقت شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی, اگر انہوں نے پی تھی تو اس کے اندر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیا, یا کوئی اور چیز کسی نے کھائی پی جو بعد میں حرام ہو گئی, تو وہ جو پہلے کنزیوم کیا جا چکا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اگر وہ انسان اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, جبکہ اس نے تقوی اختیار کیا, ایمان لیا اور نیک عمل کیے. ثم متقوا وآمنوا, پھر اپنے تقوی میں اور بڑھے اور ایمان لے آئے. ثم متقوا وآحسنوا, پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا, اور ایڈوانس ہوئے تقوی میں اور احسان کیے. اب یہ اس کے اندر بہت آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے. ایک تو یہ کہ یہاں تک لئیسا سے لے کے طعیمو تک ایک بریکٹ لگا لیں, اور اذا سے لے کے احسنوا تک ایک بریکٹ لگا لیں. ٹھیک ہے, پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے, وہ یہاں تک ختم ہو گئی, تو آئی منہ تک کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے. اور اب اگر وہ اس زمانے کے اندر انہوں نے پچھلی زندگی میں اگر شراب پی تھی یا بتوں کے آگے سجدے کیے تھے یا ازلام کی کمائی کھا پی لی تھی, تو ان کے لیے اب جب یہ حرام اب ہوئی ہیں نا, تو اب پھر جب سے حرام ہوئی اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب ایک وہ چیزیں پہلے حلال تھیں, اگر حلال تو بتوں کو سجدے تو نہیں تھے, مگر انصاب جب وہاں پہ جا کے اگر کسی نے کوئی چیز ذبح کی تھی, تو جب تک وہ چیزیں حرام نہیں ہوئی تھیں اس وقت کی لائف میں اگر کسی نے وہ کام کیے تھے تو اس کے اوپر اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی. خاص طور پہ شراب کی بارے میں یہ بات آئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بتایا گیا کہ ہاں اگر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اذا متقوا, کہ جب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ تقوی اختیار کرے, وہ آمنوا اور وہ ایمان لے آیا, وہ عامل الصالحات اور وہ نیکیاں کر رہا ہے, یعنی اب وہ بچنا چاہتا ہے, وہ بچ رہا ہے اور نیکیاں بھی کر رہا ہے, تو اب پچھلے کا اس کا کوئی حساب کتاب ان چیزوں پہ نہیں ہوگا جو بعد میں حرام ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ تین سٹیجز ہیں, آپ اذا کے بعد آپ متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, یہ نمبر ون سٹیج ہے, ثم متقوا وآمنوا یہ نمبر ٹو سٹیج ہے, اور ثم متقوا وآحسنوا یہ نمبر تھری سٹیج ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ایسے ہی ہیں جیسے تھری سٹیئرز ہوتی ہیں, تھری سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ وہ ہے جو اسلام کا سٹیپ ہوتا ہے, یہ انسان اسلام لے کر آتا ہے, جب کلمہ پڑھتا ہے نا, آپ نے حدیث جبریل میں پڑھا ہوگا ایک اسلام کا لیول, پھر ایمان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اور اس کے بعد احسان کا پوچھا تھا, احسان کیا ہوتا ہے. تو اسلام کا لیول کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, انہوں نے تقوی اختیار کیا, ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل بھی کیے. انسان ایک نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, اتنی اس کو ابھی سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد ایمان کا لیول آتا ہے, ایمان کا لیول اس سے اوپر ہے, ایک سٹیپ اہیڈ ہو جاتا ہے, ثم تقوی, اس کا تقوی اور بڑھ جاتا ہے. جب وہ نیکیاں کرتا ہے نا پھر تقوی اور بڑھ جاتا ہے, پھر اب وہ آمنو, اب وہ جو یہاں پہ سیکنڈ آمنو لکھا ہوا ہے نا, یہ ہے ایمان کا لیول. پہلا آمنو جو تو کیا تھا, اسلام تھا. جیسے نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں, اسی طرح ایمان اور اسلام بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو پہلا جو آمن ہوا نا وہ اسلام ہے, وہ صرف کلمہ پڑھنا ہے. کلمہ پڑھ کے جس نے عمل صالح شروع کر دیا, اس نے بچنے کی کوشش, اس نے تقوی کی روش اختیار کی, اس نے ایمان لے اسلام لے کر آیا اور صالح عمل شروع کیے. تو اب کیا ہوتا ہے, جب انسان سمجھ لے ایسے ہی ہے جیسے ایک پیاز ہے نا, اس کی لیئرز ہیں. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اسلام لا کے, تو ایک ایک سمجھ لیں ایک لیئر آپ نے چھیل لی, اس کے بعد اس کو اور اپنی کچھ خامیاں نظر آتی ہیں, اس کو اور اپنا کچھ نظر آتا ہے کہ میں نے اس میں بھی امپروو کرنا ہے, اس میں بھی امپروو کرنا ہے, پھر وہ ایک اور چھلکا اتارتا ہے, یعنی ایک اور تقوی کا لیول اس کا بڑھ جاتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو اور پاک کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو ایک اور تقویٰ کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ایک نیکسٹ سٹیپ پہ وہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سٹیپس چلتے ہوئے احسان تک پہنچ جاتے ہیں. احسان, اور احسان کیا ہے, پھر وہ سب سے ٹاپ کا لیول ہے. جو صالح اعمال کا ٹاپ لیول ہے نا, وہ احسان ہے. اس میں کیا ہے کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے حدیث جبریل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا, تو آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو ایسے جیسے یہی سوچ لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہائیسٹ لیول ہے احسان. احسان اصل میں یہ ورڈ ہے حسن سے نکلا, باب افعال میں جب آتا ہے نا احسان باب افعال میں, تو اس میں کیا مطلب ہو جاتا ہے, خوبصورتی سے کوئی کام کرنا کسی چیز کو. اس کے سمجھ لیں آپ دو اس کے میننگ لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیجیے گا, کوئی بار بار یہ آتا ہے قرآن کریم میں. ایک نمبر ون, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ ایک احسان ہے. نمبر ٹو, جو بھی کام کریں اس میں حسن پیدا کریں. نماز پڑھیں تو وہ بھی ٹاپ لیول کی بیسٹ بیسٹ. اچھا آپ نے روزہ رکھا تو وہ بھی بیسٹ. آپ نے کوئی صدقہ خیرات کا ارادہ کیا تو اس میں بھی بیسٹ. یعنی محنت کر کے, کوشش کر کے. ایک ویسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک ہے اس خشوع کے ساتھ, پورے اس کے دھیان کے ساتھ, وضو بھی اچھا کر کے, اچھی سی ایسی نماز پڑھی جس کے اندر لمبا قیام کیا, رکوع اور سجدے لمبے کیے, اور بہت ہی جس کو کہیں گے بڑی اچھی سی نماز. ٹھیک ہے, وہ احسان کا درجہ ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, وہ ٹاپ لیول ہے. اور یہ ہر چیز میں آپ احسان کے درجے پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ہی مارے باندھے کا بھی کر سکتے ہیں کہ چلو ہو تو گیا نا. تو یہ تین لیولز یہاں پہ بتائے گئے. نمبر ون لیول اسلام کا. اسلام کے لیول میں کیا ہوتا ہے, انسان وہ تو جو انٹر ہوتا ہے بیسیکلی اسلام میں, انٹر ہوا, کلمہ پڑھا اور نیک عمل شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس سے اگلا لیول ہوتا ہے ایمان کا, جب دل کے اندر بات جم جائے, دل میں راسخ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ عامل الصالحات کی بات کیوں نہیں کی سیکنڈ والے میں, اس لیے کہ ظاہر ہے جب دل کے اندر بات آ جائے گی, ایمان کا تو سیکنڈ لیول ہے نا, دل میں بات آ جائے گی تو پھر عمل صالح تو ضرور ہوں گے ہی ہوں گے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو دل مان جائے جب, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہوتا جو اسلام لے آیا اس کے اندر ایمان بھی ہو. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یہ بدوؤں سے کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو, ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے, تو ایمان اور اسلام ڈفرینٹ ہے. پہلے اسلام ہے, اسلام صرف اقرار باللسان ہے, اس کے بعد ایمان آتا ہے. ٹھیک ہے, جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد احسان کا لیول آتا ہے جو اس سے بھی اونچا لیول ہے. جب انسان بس اللہ کے لیے کرنے لگے سب چیز, کہ میرے اللہ نے دیکھنی ہے یہ میری چیز, میں نے اپنے اللہ کو پریزنٹ کرنی ہے. تو ہم سب خود بھی دیکھیں کہ ہم کون سے درجے پہ ہیں, فرسٹ پہ, سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ. کیا یہ ساری ویسے تو اندر کی کیفیات ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے اندر کتنا ایمان ہے, کتنا یقین ہے ان چیزوں کا جو بھی ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں. ایمانیات میں سے جتنی چیزیں ہیں, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر, جنت جہنم پر, تقدیر پر, یہ ساری ایمانیات ہمارے اندر کتنے مضبوط جڑ پکڑ گئے ہیں, کتنے مضبوط ہیں ہمارے اندر. تو یہ سب ہمیں خود اپنے اندر کی کیفیت خود پتہ ہوگی. احسان بھی انسان جو کرتا ہے وہ بھی, احسان کا مطلب ہم اردو میں والا احسان سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کے اوپر احسان کر دیا, حالانکہ عربک میں ایسا نہیں ہے. کسی چیز کو بھی بہت اچھا کر کے کرنا, اس کے اندر حسن پیدا کرنا, یہ ہے احسان. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ نیکی کے راستے ہیں نا, اس کے اندر سمجھ لیں کہ پہلا پوائنٹ اسلام کا ہے, دروازہ اسلام ہے, پھر آگے گئے ایمان ہے, پھر اس سے بھی آگے ہم اور ترقیاں کرتے گئے, اوپر اوپر سٹیپس چڑھتے گئے, تو اب احسان کا لیول آ گیا. تو جوں جوں انسان عمل صالح میں ایکسل کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, تو اس کی کیفیات, اس کی نیکی کے ثمرات ہوتے ہیں نا, تو نیکی بھی پھر آہستہ آہستہ راسخ ہونے لگتی ہے، مضبوط ہونے لگتی ہے، بشرطے کہ انسان کی نیت خالص ہو. پھر انسان ان یہ جو لیولز ہیں ان کو چڑھتا چڑھتا احسان کے لیول پہ پہنچتا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. ایسی کیفیت آ جائے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، پھر جس کے اندر یہ درجہ آ جائے نا کہ جو ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ میرے اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، یہاں تو یہ لیول اٹین کرنا تو مشکل ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہر وقت ہر عمل میں یہ کیفیت آ جانا، پھر تو ایسے بندے کی تو اصل منزل یہ رہ جاتی ہے کہ بس میرے رب سے کو میرے یہ عمل پسند آ جائے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے کسی طرح میں اس کو خوش کر دوں کیونکہ وہ میرا عمل دیکھے تو وہ اس وقت میرے عمل کو دیکھ کے اس کو خوشی ہو رہی، وہ راضی ہو جائے میرے سے. تو یہ محسنین کا لیول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی کرے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت چلائیں.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.